الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان من آج اپریل 1977 کی 3 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المومنون سے ہوتا ہے 23 سورت اسی سورت سے 18 پارے کی بھی صدا ہوتی ہے 23 سورت سے آغاز درس ہوگا سابقہ سورت کے آخری آیات میں کہا گیا تھا کہ تم خدا کی محکومیت اختیار کرو لعلکم تفلحون اور اس سورت کا آغاز ہوتا ہے قد افلح المومنون یعنی وہی جو وہاں کہا تھا کہ تفلحون اسی کی اب اجمال کی تفصیل آ رہی ہے یہ لفظ جو ہے اس کا مفہوم میں ذرا ابھی بیان کروں گا کہنا یہ ہے کہ اسی کے تسلسل میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا ربط ہے نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کی آیات میں ربط ہے یہ صورتیں جس ترتیب سے بھی آئی ہوئی ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر بھی مفہوم کے اعتبار سے ربط معنوی ہے اور یہ ربط جو ہے آپ میرے مفہوم القرآن میں دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اس میں کس طرح سے یہ ایک الحمد سے ون لاسٹ مسلسل مربوط کتاب چلی جا رہی ہے آیات میں ربط ہے صورتوں میں ربط ہے تو اسی کی تشریح اسی اجمال کی تفصیل اب یہاں آئے گی قد افلح المومنون عام ترجمہ تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ مومن کامیاب ہوں گے اور کامیابی کے لیے دوسرا لفظ ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے نجات پائیں گے میں جیسا کہ متعدد بار تقریباً ہر درس میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں اور اسے بار بار کہتا جاؤں گا درس میں یہ بار بار کہنا جو ہے یہ تکرار یا ریپیٹیشن نہیں ہوتی آج کل یہ موسم آ رہا ہے گیہوں کی کٹائی کا ہم شہر والے جو ہیں انہوں نے تو کبھی گیہوں کا درخت بھی نہیں دیکھا ہوگا یہ درخت ہی سمجھتے ہیں گیہوں کا لیکن گاؤں والے جانتے ہیں تو کٹائی کے بعد ایک وہاں دہائی ہوتی ہے وہ جو کوسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ دانے ہوتے ہیں زمین پہ بچھا دیے جاتے ہیں اور اس پر سارا دن بیل چکر لگاتے رہتے ہیں اسی دائرے کے اندر وضاحت تو یہ نظر آئے گا کہ ان کی بیلوں کی یہ جو رفتار ہے دن بھر چلنا جو ہے یہ تکرار ہے اسی دائرے میں چلتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس سے مقصود ہوتا ہے کہ وہ کوشوں کے اندر سے جو دانے ہیں وہ باہر نکلیں اس کے لیے پروسیس یہ ہوتا ہے بار بار اسی چیز کو سامنے لانا تاکہ چھلکا الگ ہو جائے اور اندر سے اس کا مغز یا دانے باہر آ جائے قرآن کریم نے اپنے انداز میں جو تصریف آیات کہا ہے کہ ہم بار بار آیات کو لاتے ہیں تاکہ قرآن کے حقائق کا مفہوم واضح ہو جائے وہی چیز ہے کہ جسے درخت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ جو گہنا ہوتا ہے نا کسانوں کا ان کوشوں کو اسے درس کہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب تک وہ سارا دن اسی طرح سے نہ چلا جائے وہ دانہ الگ نہیں ہوتا چھلکے سے درس کا لفظ بناتے ہیں اس لیے اگر اس میں ایک ہی چیز بار بار آتی چلی جائے تو وہ تکرار نہیں کہلائے گی بلکہ سلکوں کو الگ کرنے کا ایک طریق ایک پروسیس کہلائے گا وہ ویسے بھی درس میں تو صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے نوارد حضرات ہوتے ہیں انہوں نے پہلے ان باتوں کو سنا نہیں ہوتا ان کے لیے یہ نئی بات ہوتی ہے جو سنتے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ کندھے مقرر ہو جاتی ہے یا تجدید ہو جاتی ہے ان مفاہیم کی اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بجز دو چار چاند دیکھ کے آپ نے سے یہ آپ حضرات ان کے نوٹس تو نہیں لیتے میرے درس کے کہیں تحریر میں نہیں لاتے تو اس لیے تجدید یادداشت بھی ہو جاتی ہے. میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ قرآن کریم کے کسی ایک لفظ کے اوپر بھی کھڑے ہو کے آپ دیکھیں حقائق کے اعتبار سے جو اس نے بیان کیا ہے, تو اس کے مفہوم میں دو باتیں نظر آئیں گی. ایک تو یہ کہ دیگر مذاہب میں جو انسانی ذہن کے خود تراشیدہ ہیں, دین خداوندی وہ نہیں ہے, وہ انسانوں کے وضع کردہ مذاہب ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ان مذاہب میں جو بنیادی تصورات ہیں اور جو دین خداوندی نے بنیادی تصورات وہ دیے ہیں, ایک ہی لفظ یا ایک ہی اصطلاح قرآن کے سامنے آ جائے تو پہلے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کتنا ہے. اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر باطل اور غلط ہے اور قرآن کا تصور کس طرح سے صحیح ہے. یہ بڑا اعجاز ہے قرآن کا, الفاظ کا انتخاب جو اس نے کیا ہے. یہی لفظ جو ہے تفلحون یا افلاح صلاحت جس کو کہتے ہیں, تو عام طور پہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ یا تو کامیاب اس کو کہیں گے ہوتے ہیں, اور عام ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ ہے نجات پانا. کسی سے پوچھئے آپ کہ یہ ساری غائط, اس کی لم, اس کا منتہا, اس کا مقصد, یہ ساری جتنے بھی آپ مذہب کی عبادات, رسوم, مناسب, یہ مشقتیں, یہ ریاستیں, یہ قربانیاں, ان سے مقصد کیا ہے, تو ایک لفظ میں بتایا جائے گا کہ جی مقصد ہے نجات حاصل کرنا. نجات کو آخری مقصد قرار دیا جاتا ہے, اور جس کی نجات ہو گئی بس سمجھ لیجیے کہ اس نے سب کچھ پایا. نجات مذاہب میں تصور یہ ہے, نجات ہندو دھرم میں مکتی کہتے ہیں, عیسائیت یہاں جو ترجمہ ہو کے آیا ہے سلویشن کہتے ہیں, یہودیت میں بھی نجات کہتے تھے. ہمارے ہاں بھی مذہب میں نجات ہی کا تصور ہے. قرآن اس تصور کو ہی باطل قرار دیتا ہے اور ایک عجیب و غریب تصور دیتا ہے. اس تصور سے آپ دیکھیں گے کہ دین خداوندی کیا ہوتا ہے اور انسانی ذہن کا تراشیدہ مذہب کیا ہوتا ہے. یہ نجات, مفتی یا سیلیبریشن ہے کیا؟ اس کے معنی ہوتے ہیں جیسا کہ نجات کا ہمارا تصور ہے, آزاد میں ڈال دیا, وہاں سے نکال دیا, نجات ہو گئی. نجات کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی مصیبت میں کوئی پھنسا ہوا ہو, اس مصیبت سے چھٹکارا ہو جائے, اس کا نجات ہوتی ہے. یہ لفظ اب ہمارے ہاں عام طور پر زبان میں, اردو زبان میں استعمال ہونے لگ گیا ہے. اس عذاب سے نجات پائی تھا, اس مصیبت سے نجات پائی تھا, اس سے کوئی نجات کا تو طریقہ ہی نظر نہیں آتا. اس کے معنی ہوتا ہے کسی مصیبت میں پھنسا ہوا انسان, اس سے چھٹکارا حاصل کر لینا, یہ نجات کہلاتا ہے. آپ غور کریں گے تو یقیناً مسرت بھی آپ کو ہوگی, حیرت بھی, کہ اس تصور میں اور جو قرآن کریم نے تصور دیا ہے, کس طرح زندگی کا سارا نقشہ بدل جاتا ہے. یہ نجات کیا ہے؟ ہندو دھرم کی مکتی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک جنم لیتا ہے, اس میں بہت سے پاپ یا گناہ کرتا ہے, وہ گناہوں کی آلائشیں لگ جاتی ہیں اس کو, اس کا پھر اس کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے کہ وہ کچھ آلائشیں اس کی صاف ہو جائیں, کچھ صاف ہوتی ہیں, کچھ اور لگ جاتی ہیں, پھر وہ جنم لیتا ہے, پھر وہ جنم لیتا ہے. اسے جون کا چکر کہتے ہیں. ایک چکر دیا جاتا ہے اور اس چکر میں تو پوچھو نے شاید تفصیل بڑی ہے کہ 32 کروڑ دفعہ یہ جنم لیتا ہے یا کتنا لیتا ہے, لیکن ایک چکر ہے جس میں وہ چلا جاتا ہے, دائرہ ہے. یہ دائرے کا تصور جو ہے یونانیوں کے ہاں ابتدائی مفکر جو ان کے تھے, انہوں نے آسمانی کروں پہ غور کیا تو وہ انہیں گول نظر آئے. انہوں نے یہ فکر پیدا کی کہ زندگی دائرے کے اندر چلتی. دائرے کے معنی ہوتا ہے ایک نقطے سے آپ شروع کریں, چلتے جائیں, اتنی لمبی مسافت کے بعد پھر اسی نقطے پہ آ جائیں. یعنی آگے نہیں بڑھتے آپ کوئی قدم دائرے میں, منتہا آپ کے سفر کا اسی نقطے کے اوپر آ جانا ہے جہاں سے آپ چلے تھے. یہ ہندوؤں کی مکتی کیا تھی, انسان پہلی دفعہ آیا تو پاک اور صاف تھا, یہاں دنیا میں اسے آرائشیں لگی, مایا کا لوک کی یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور پھر وہ اس چکر کے اندر چلا چلا, آخر میں جا کے پھر ویسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا. اسے کہا نجات یا مکتی, چھوٹ گیا نا اس چکر سے. یہ چکر کا تصور یا تناسخ کا تصور یونان کے حکما کا دیا ہوا ہے, ٹرانس مائگریشن آف سول جسے کہتے ہیں. فیثاغورس وہاں کا یہ مفکر تھا, یہ اس کا دیا ہوا تصور ہے کہ زندگی ایک دائرے کے اندر گھومتی ہے, اور مقصد یہ ہے کہ اس چکر کے اندر جتنی بھی اس کو علائشیں لگتی ہیں وہ پاس ہو کے پھر ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا. اس نقطے کو ذہن میں رکھیے, جیسا پہلے تھا پھر ویسے ہی ہو جائے. عیسائیت نے کہا کہ ہر بچہ اپنے اولی ماں باپ آدم اور حوا کی معصیت کی علائش اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے. انہوں نے گناہ کیا تھا, آدم اور حوا نے جنت سے نکالے گئے, گناہ تو انہوں نے کیا, لیکن ہر انسانی بچہ اس گناہ کی کثافت لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ کثافت ساتھ رہے تو پھر یہ جہنمی ہوتا ہے. اس کے دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لایا جائے. یہ ایمان لایا جائے کہ انہوں نے اپنی جان دے کر میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. یہ ہے کفارے کے معنی. تو جو اسے اس حقیقت پہ ایمان لے آئے وہ کہتے ہیں کہ اس کی جہنم کے عذاب سے نجات ہو گئی, سیلویشن ہو گئی, نجات. علائش کے ساتھ پیدا ہوا, اس عقیدے سے اس سے ایمان لایا تو وہ ویسا ہی ہو گیا جیسا کہ علائش سے پہلے ہونا چاہیے تھا. پھر وہی بات ہو گئی, ویسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا, ایز یو ور. آپ کے ہاں بھی مذہب میں, دین میں نہیں, قرآن میں نہیں, مذہب میں تصور نجات ہی کا ہے. انسان پیدا ہوا پاک اور صاف, یہاں علائشیں اس کے اوپر آئی گناہوں کی, ان علائشوں سے صاف صاف کرنے کے لیے اسے جہنم میں بھیج دیا گیا. وہاں اس کی یہ علائشیں دھل گئیں, صاف ہو گئیں. چنانچہ ہمارے ہاں کے یہ مفسرین اور مفکرین جسے کہا جاتا ہے, وہ جہنم کی تشبیہ ہی یا تو دھوبی کی بھٹی سے دیتے ہیں. بازار کے یہاں سے کپڑا لایا صاف ستھرا, پہننے سے اس پہ میل جم گئی, دھوبی نے بھٹی چڑھایا پھر صاف ستھرا ہو گیا, ایز یو ور. یا اسے سینیٹوریم قرار دیتے ہیں, انسان تندرست, تب دیکھتی علائشیں لگی, اس مصیبت یا بیماری میں گرفتار ہو گیا, اسے سینیٹوریم بھیج دیا گیا, وہاں اس کا علاج ہوا, اس بیماری سے اس نے شفا پائی, نجات حاصل کی, وہاں سے اس کو پھر ڈسچارج کر دیا جیسا یہ اس بیماری سے پہلے تھا پھر ویسا ہی ہو گیا ایز یو ور. وہ سائیکل کا تصور جو چلا تھا نا یونان سے, آپ دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی وہ سائیکلک آرڈر میں چلی. جس نقطے سے زندگی چلی تھی یہ راستے میں یہ ساری مصیبتیں مشقتیں ریاضتیں یہ سارا کچھ بھگتنے کے بعد سائیکل کو پورا کیا اسی نقطے کے اوپر چلے گئے ایز یو ور ہو گئے الحمدللہ. ہندوؤں کا دھرم تو تھا وہ مکتی کا, ان کے ہاں کی ویدانت جو ہے جسے تصوف کہتے ہیں آپ, اس کی روح سے ان کا تصور یہ ہے کہ انسانی آتما روح پرم آتما کا ایک جز ہے, روح اعلیٰ کا مکمل روح کا پرم کہیے, ایشور یا خدا کی روح کا ایک حصہ ہے جو ہر انسان کے پیکر میں آیا ہوا ہے. ایک ایک حصہ وہاں سے پتہ نہیں باقی جو تھے گزرے کہ نہیں. میں نے لکھا بولنا شروع ہو گئے تو وہ اس میں آگے انسان کے پیکر میں یہ آگے یہ مادی پیکر میں دلدل میں پھنس گیا. اب یہاں اس میٹیریل ورلڈ, اس منڈین ورلڈ, اس مادی ورلڈ, اس مادے کی کثافت کو دور کرنے کے لیے ترک لذات, ترک لذائذ, ترک دنیا, ترک اور ترک ترک اور یہ سارا کچھ چھوڑتے چلے جائیے. وہ جو سادھو اور ان کے سنیاسی مشقتیں بھگتتے ہیں وہ کرتے چلے جائیے تو یہ آلائشیں دور ہو جائیں گی اور یہ جو روح خداوندی کا یہ حصہ ہے آتما, یہ پرم آتما کے اندر جا کے پھر مل جائے گی, نجات ہو گئی ایز یو ور. تو پرماتما بھی نجات ہو گئی, اس میں سے ایک حصہ ٹوٹا ہوا تھا پھر مل. بہرحال آپ کے یہاں تو سب لوگ یہی ہے, روح خداوندی کا ایک حصہ ہر انسان کے اندر بانی ودانت, یہ ساری چیزیں آپ کے یہاں دوسروں کے ہاتھ سے آئی ہوئی ہیں. میں ابھی عرض کروں گا کہ قرآن کا تو تصور ہی اس سے بالکل مختلف ہے. یہ سارے جتنے مراتبے اور ریاستیں اور یہ جتنی بھی مشقتیں تصوف میں اٹھائی جاتی ہیں, پوچھو نہ کہ وہ کیا مشقتیں ہیں, وہ جو وہاں سنیاسی ہیں سادھو کی ہیں ان کے ہاں کی, یہ سب اس لیے اٹھائی جاتی ہیں کہ یہ جو خداوندی روح اس پیکر میں آ کے پھنس گئی ہے اسے اس پیکر سے نجات مل جائے اور پھر یہ واصل بالحق ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا میں بتایا کرتا ہوں کہ یہ وجہ ہے کہ ان کے ہاں یہ جتنے بزرگ ہیں ان کی وفات ہوتی ہے تو اسے وفات نہیں کہتے, وصال ہو گیا حضور کا. وہ کیا ہوتا ہے وصال کے معنی, وصل کے معنی ہوتا ہے نا مل جانا, وصال ہو گیا یعنی ان کی روح خدا کی روح میں جا کے مل گئی ہے. وہ کہتے ہیں اس کو وصال ہے, مل جانا اس روح کا اس کے ساتھ جانا. جب تک یہ نہیں ملتی دیکھنا آج میں کیوں حکایت نہیں کن از جدائی ہے شکایت نہیں کن. یہ مثنوی مولانا روم جسے کہتے ہیں کہ ہر قرآن در زبان پہلوی لاہور, پہلا ہی شعر یہ ہے کہ یہ بانسری جو اس طرح سے آہو فغاں کرتی ہے یہ کیوں کرتی ہے, اس لیے کہ یہ نجستہ جہاں کی یہ اصل تھی وہاں سے کاٹ کے اس کو الگ کر دیا گیا ہے, روتی رہتی ہے. شاعری بھی تو ہے نا اس میں, اسے پھر سے وہاں جا کے جوڑ دیجیے آہو سہا ختم ہو جائے گی, وہی پھر جا کے اصل میں مل کے جیسے پہلے تھا ویسے ہو جانا. یہ تصور ہے زندگی کا. یونان کے مفکر ہوں یا یہ مذاہب عالم ہوں, ہر جگہ سائیکلک آرڈر, دائری حرکت, قرآن کریم آیا اور اس نے آ کے ایک لفظ میں یہ سارے فکری باطل تصور اور مذاہب کے خود تراشیدہ تصورات کو تردید کرتے ہی خط تنسیخ کھینچ دیا کہہ کے کہ اہل نفس صراط المستقیم دائرہ نہیں سیدھا راستہ لینئر راستے پہ جب آپ کا قدم چلے گا تو جب بھی آخر میں آپ کہیں پہنچیں گے تو وہاں سے دور چلے جائیں گے کسی منزل پہ پہنچیں گے نقطۂ آغاز سے نہیں واپس آ جائیں گے بلکہ آگے بڑھیں گے دائرے میں منتہا اسی نقطے پہ آ جانا ہے صراط یا راستہ جسے آپ کہتے ہیں اس میں تصور آگے بڑھنے کا ہے صراط میں آپ کا ہر قدم آگے جاتا ہے اور اس سفر کا انتہا وہی نقطہ یا آغاز نہیں ہوتا وہاں سے کہیں آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں آپ منزل کا تعین اگر ہو تو پھر آپ منزل کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں منتہا آپ کا کسی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے یعنی آپ غور فرمائیے پہلی ہی سورہ فاتحہ کے اندر جو پہلی چیز دعا کی سکھائی گئی ایک صراط کے لفظ میں وہ جو زندگی کا سائیکلک تصور تھا دائری حرکت کا تصور ساری دنیا میں جو چھایا ہوا تھا عزیزان ایمان اس وقت تک دنیا فکر اور جہان مذاہب دونوں میں ایک لفظ صراط نے ان تمام کی تردید کر دی تردید ہی نہیں کر دی ایک مثبت تصور زندگی کا دیا یہ زندگی کولو کے بیل کی طرح ایک دائرے میں چکر لگانے کا نام نہیں ہے زندگی ارتقائی منازل طے کرنے کا نام ہے آگے بڑھنے کا نام ہے کسی منزل تک آگے پہنچنے کا نام ہے اس میں رجت نہیں ہے واپسی نہیں ہے اسی نقطے پہ پہنچنا نہیں ہے آگے بڑھنا ہے زندگی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے ایک لفظ صراط نے واضح کر دیا عزیزان ایمان دائرے کا چکر اور صراط کے اوپر جو سفر ہے آپ دیکھا آپ نے ایک لفظ کے استعمال سے قرآن نے کیا کیا اور اس کے بعد یہ اس صراط کے بعد یہ کہا کہ طبقاً عن طبقاً سیدھا بھی اور بلندیوں کی طرف جانے والا بھی سٹیج بائی سٹیج طبقاً عن طبقاً اس لیے اس نے خدا کو ذی المعارج کہا ہے سیڑھیوں والا خدا سیڑھی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیدھی بھی ہوتی ہے ہر قدم جو آپ کا اٹھتا ہے وضاحت تو وہ سیدھی سیڑھی پہ ہوتا ہے لیکن پہلے قدم سے بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے سیڑھی کے آخر پہ آپ پہنچ کے وہیں نہیں پہنچتے جہاں سے شروع ہوئے تھے آپ وہ پستی کی منزل کو تو دور چھوڑا ہے آپ بلندی پہ جا پہنچے قرآن نے یہ بتایا کہ زندگی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے زندگی اگر آگے نہیں بڑھتی کسی مقام پہ رک جاتی ہے تو اس کا نام اس کے نزدیک جہنم ہے اس کے لیے لفظ جہیم آیا ہے جہیم کے معنی ہے کسی ایک مقام پہ کھڑے ہو جانا رک جانا اگر وہ سارا دائرہ ختم کر کے آپ پھر اسی نقطے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں تو یہ تو جہیم ہے قرآن کی روح اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا کہ لائے کا حبتت اعمالہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کام تو بہت کیے بیکار نہیں بیٹھے بے عمل نہیں تھے اعمال ان کے ہیں لیکن ان اعمال نے کوئی نتیجہ پیدا نہ کیا کیونکہ وہ دائرے کے اندر سفر کرتے رہے آخر میں اسی نقطے پہ پہنچ گیا جہاں سے بات شروع کی تھی, تو کہا حضرت تمام ساری مسافت سارا سفر ان کا بیکار چلا گیا. کیا بات ہے, آپ نے غور فرمایا کہ ایک لفظ سے یا ایک اصطلاح سے قرآن کیا کام کر جاتا ہے, اور قرآن کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں یہ کوئی آئے کھڑے ہو جائے اس کے اوپر انسان پہلے تو یہ جتنے بھی باطل کے غلط انسان کے بنائے ہوئے تصورات ہیں ان کا مطالعہ ہونا چاہیے, وہ سامنے ہونے چاہیے, اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ قرآن اس ایک لفظ سے بات کیا کہہ گئے. نجات کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے, جہاں وہ استعمال کیا ہے مومنین کے لیے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی مصیبت آنے والی مصیبت سے بچائے رکھنا, محفوظ رکھنا, مصیبت میں پھنسانے کے بعد اس سے نکالنا نہیں بلکہ شروع سے ہی اس سے محفوظ رکھنا. لیکن جو زندگی کے متعلق قرآن کریم نے یہ کہا ہے اس میں ایک لفظ تو اس نے فائزون کہا ہے, فائز المراد جسے آپ کہتے ہیں, فوز جس کے معنی اچیومنٹ کے ہوتے ہیں, سم تھنگ اچیو کچھ حاصل کیا, ویسے کا ویسا نہیں ہو گیا. اور ہمارے ہاں بھی فوز و فلاح کا لفظ بولتے ہیں, یہ فلاح کا لفظ بھی قرآن کا ہے, اور یہ ہے وہ چیز جو میں نے کہا ہے کہ یہاں سے بات شروع ہوئی. فلاح یعنی میں کہتا ہوں ایسی نازک حسین اور اس کے ساتھ کس قدر مکمل تشبیہ ہے انسانی اعمال کے با نتیجہ ہونے کی, کہ جسے وہ اونٹ چڑھانے والا بدو بھی سمجھتا تھا آج کا حکیم بردسان بھی سمجھتا ہے. مثال وہ دیتا ہے کھیتی کی, زراعت کی, فلاحت کہتے ہی زراعت کو کھیتی کو, کتنی تاما تکلیف ہے کھیتی میں کیا ہو, زمین جس میں کچھ اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کسان کو دی جاتی ہے, تو زندگی جس میں نمو کی صلاحیت ہوتی ہے, نشو و نما پانے کی صلاحیت ہوتی ہے, وہ انسانی زندگی ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس کی. اور پھر کہا جاتا ہے اس کسان سے کہ لو یہ ہیں قوانین, ان کے مطابق اس زمین کو تیار کرو, اس میں اس طرح سے بیج ڈالو, یوں اس بیج کی رکھوالی کرو, اس کو پانی دو, ہوا, روشنی, حرارت, یہ ساری چیزیں مہیا کرو. تو پھر کیا ہوتا ہے آخر میں وہ زمین ویسے کی ویسی رہ جاتی ہے جیسی اسے دی گئی تھی. ایک ایک دانے کے ساتھ ساتھ سو دانے اس کے گھر میں آتے ہیں. اس کی ساری کوشش ثمر بار ہوتی ہے, برو مند ہوتی ہے, نتیجہ خیز ہوتی ہے, کچھ لاتی ہے اس کے لیے. کھیتی بونے سے پہلے کا کسان اور کھیتی کاٹنے کے بعد کا کسان, اس کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ کوٹھی دانے نال پار جاندی ہے, جیڑی پہلا خالی سی بالکل. قرآن کریم نے انسان کی زندگی, اس زندگی کے لیے اسے اچھی زمین سے تشبیہ دی, پھر اس میں جو بیج ڈالا جائے گا اسے اس نے ایمان سے تشبیہ دی, یقین اس بات کا کہ یہ جو گیہوں کے دانے ہیں ان میں یہ صلاحیت ہے کہ انہیں اگر قوانین کے تابع بویا جائے گا, رکھوالی کی جائے گی, تو یہ خوشے بنیں گے اور ایک ایک خوشے میں اتنے اتنے دانے پڑیں گے. یہ یقین ہو کسان کو, جب ہی وہ اتنی محنت کرتا ہے اور اپنے گھر میں روٹی پکانے کے لیے رکھی ہوئی گیہوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے نا, اسے اگر یہ یقین حاصل نہ ہو تو وہ کبھی یہ کرتا ہی نہیں. جس بیج کے متعلق کوئی سمجھدار کسان اسے کہہ دے کہ نہیں ہو, انہیں نہیں اگنا, اس میں اگنے کی صلاحیت نہیں ہے, وہ اس پہ محنت نہیں کرتا, وہ اس بیج پہ محنت کرتا ہے جس کے متعلق اسے یقین ہو کہ اس میں برابر ہونے کی صلاحیت موجود ہے. یہ جو یقین ہے نا اس چیز پر, اسے ایمان کہتے ہیں. تو خالی ان بیج کے دانوں کے اوپر یہ یقین جو ہے, یہ تو کچھ پیدا نہیں کر سکتا. اس یقین کے بعد پھر وہ جو قانون مقرر ہے خدا کا, اس کے مطابق اس کو پھر محنت کرنی پڑے گی نا. یہ جو محنت ہے ان قوانین کے مطابق, انہیں اعمال صالحہ کہا جاتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سارا قرآن بھرا ہوا ہے. وہ نہ تو ایمان کے بغیر عمل صالحہ کا ذکر کرتا ہے کہ اگر اس کو یقین ہی نہیں ہے اس کسان کو اپنے بیج کے کی صلاحیتوں کے اوپر, تو وہ آگے محنت ہی نہیں کرے گا, پھر اعمال کا ثواب ہی نہیں. اور اگر وہ بیج جو ہے وہ نکما ہے, جس میں اگنے کی صلاحیت نہیں ہے, اس کے باوجود وہ یہ کہہ کہ کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ دیتا ہے جتنا جیتا ہے اس کے اوپر, پھر وہ محنت کرتا چلا جائے, وہ اعمال اعمال صالحہ نہیں بنتے. صالحہ تو پھر صلاحیت سے ہے. وہ اعمال وہ کام جو اس بیج کی صلاحیتوں کو تکمیل تک پہنچا دے, اعمال صالحہ کے یہ معنی ہوتے. یہ ہے وہ پروسیس, یہ ہے وہ طریق زندگی کا, زندگی کے کام یا اعمال کے برومن یا ثمربار ہونے کا, جسے قرآن نے ہر جگہ فلاحت, کھیتی یا زراعت کو تشبیہ دی ہے. اب آپ سوچ لیجیے عزیزان من, کہ پہلے اس نے زندگی کے سفر کو زراعت سے تشبیہ دے کے وہ جو دائرے کا چکر بلکہ گھن چکر تھا, کس طرح اس سے نجات دلا دی انسان. اور اسے ایک سیدھے راستے کے اوپر ڈال دیا جو سیدھا بھی ہے اور بلندیوں کی طرف لے کے جانے والا بھی ہے. کس کا ہر قدم پہلے قدم کے مقابلے میں آگے ہوتا ہے اور پھر اونچا بھی ہوتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً حضور کی ہو سکتی ہے, وہ ایک موتی کی طرح چمکتی ہے, جس میں یہ فرمایا تھا کہ جس شخص کا آج اس کے گزرے ہوئے کل کے مقابلے میں زیادہ برومند نہیں ہے, سمجھ لو کہ وہ گھاٹے میں رہا, تباہ ہو گیا. یعنی دو دن اگر برابر ہیں, آج کا دن کل کے دن کی طرح گئی ہے, تو حضور نے فرمایا کہ وہ بھی تباہ ہوا, ایک دن زندگی کا ضائع چلا گیا. اس کے آج کو اس کے گزشتہ کل کے مقابلے میں زیادہ آگے بڑھا ہوا ہونا چاہیے. عزیزان من, جس قوم کو زندگی کا یہ تصور دیا جائے, آپ سوچیے کہ وہ دنیا میں کس قسم کی قوم بن جائے. ہر دن یہ محاسبہ کرنا کہ گزشتہ کل کے مقابلے میں ہم زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھے ہیں یا نہیں بڑھے. یہ ہے کسان, وہ جو دانا بونے کے بعد ہر صبح گھر سے نکلتا ہے نا, تو وہاں جا کے وہ دیکھتا یہ ہے کہ کل جو گزر گیا ہے اس کے مقابلے میں آج حالت بہتر ہے یا نہیں. وہ سارا دن اس پہ محنت کرتا ہے, شام کو بظاہر اسی طرح خالی ہاتھوں گھر آ جاتا ہے. اجلت پسند انسان تو یہ کہے گا نا کہ اس کی مت ماری گئی, چھ مہینے سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں, صبح رسی درانتی لے کے جاتا ہے, گھر سے اس کو روٹی پہنچائی جاتی اور شام کو اسی طرح سے خالی ہاتھ گھر آ جاتا ہے. پوچھو اس سے کیا کمایا؟ یہ کیا چیز ہے جو اسے ہر روز صبح اٹھتے ہی سارے کام کاج اور چھوڑ کے کھیت کی طرف لے جاتی ہے, جہاں سے شام کو اس نے باہر کچھ لے کے واپس نہیں آنا؟ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان ہے کہ یہ جو میں نے دانہ بویا ہے اس میں صلاحیت ہے اگنے کی, بڑھنے کی, پھولنے کی, پھلنے کی. وہ روز دیکھتا ہے کہ یہ بڑھتا پھولتا پھلتا ہے یا نہیں. جو غلط قسم کا جھاڑ جھنکار کچھ ادھر ادھر نکلاتے ہیں اس کو پھیر کے پھینکتا چلا جاتا ہے, کہیں نلائی کرتا ہے, کہیں جسے گودی کہتے ہیں وہ کرتا ہے, کہیں پانی دیتا ہے, کہیں باڑ لگاتا ہے, کہیں حفاظت کرتا ہے اس کی, کرتا چلا جاتا ہے اور روز دیکھتا چلا جاتا ہے کہ گزشتہ کل کے مقابلے میں آج جو ہے ایک قدم آگے ہے یا نہیں. جو پودا کچھ دنوں تک وہ دیکھے کہ بڑھ نہیں رہا تو اسے گھیر کے پھینک دیتا ہے. زندگی کا یہ تصور ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے. اب عزیزان اس تصور کو پیش کیجیے. میں نے کہا ہے نا کہ ایک دیہاتی گاؤں کا ذمہ دار, اس کو سمجھائیے, وہ آپ سے زیادہ بہتر سمجھے گا اس معاملے کو جو میں سمجھا رہا ہوں. اور جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اس دور میں ہمارے ہاں ایولیوشن کے فلسفے کا سب سے مشہور مفسر برگسان کو ہے. برگسان کی کتابوں پڑھ کے دیکھیے وہ کس طرح انہیں کی تشریح کرتا چلا جاتا ہے جو قرآن الفاظ استعمال کیے. قرآن جہاں یہ آتا ہے تو اسی تشبیہ کے مطابق بات سمجھاتا ہے. قد افلح المؤمنون, مومنوں کی کھیتی برابر ہوتی ہے. پہلی شرط ہے مومنون, وہ کسان کا یقین اپنے بیج کے متعلق کہ اس میں اگنے بڑھنے پھولنے پھلنے کی صلاحیت ہے, یہ شرط اول ہے. قد افلح, یقینی چیز ہے یہ قد, یہی یقینی تو ہے کہ جو اس کسان کو روز لیے لیے جاتا ہے وہ. اب آئیے آگے بات. مومنین, اب یہ اس کسان کے جتنا وہ پروسیس ہے اس کا, طریق ہے زراعت کا, اس میں موٹی موٹی باتیں بتاتا ہے. دانا یوں بوتا ہے, نلائی یوں کرتا ہے, اس کو پانی یوں دیتا ہے, حرارت یوں پہنچتی ہے, عبادت یوں کی جاتی ہے. یہ چیزیں آئیں گی. کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ جینا ہم سی صلاتہم خاشعون, اب ہمارے یہاں صلات کا ترجمہ تو نماز ہوا, خاشعون خشوع و خضوع کے لفظ آ گئے. اور کیوں ہوا کہ نماز کے اندر سر جھکائے ہوئے, آنکھیں جھکائے ہوئے, بہت انکساری کے ساتھ مسکین شکل بنائے ہوئے نماز کی رکعتیں پوری کر. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جسے نماز ہم کہتے ہیں, یہ اجتماعات جو ہیں یہ صلات کا ایک حصہ ہیں. یہ بھی اس کسان کا جو طریقہ ہے صلاحت کا, اس کے اندر ایک یہ بھی پروگرام ہے, یہ اجتماعات صلات. لیکن یہ صلات کا لفظ ہے, نماز نہیں قرآن میں کہیں گے. نماز کا تو لفظ ہی پہلی امریکیوں کی زبان کا ہے, ایرانیوں کی زبان کا ہے, عربی لفظ نہیں ہے, یہ صلات ہے. پھر کہیں گے کہ ایک تیل لفظ آ گیا, اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹ میرا ایک تو ختم ہو گیا, وقت بھی یہ ہے. صلات اس کے متعلق بھی متعدد بار یہ چیز سامنے آ چکی ہوئی. ایک ہی آیت جو ہے میں سامنے پیش کرتا ہوں, آیت خود بتا دے گی کہ اس کا مفہوم کیا ہے. 24/41 24/41 الم تر ان اللہ جو سب ہو لہو من السماوات والارض والطیر صافات. الم کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, ایسی چیز ہے کہ جو محسوس طور پہ نظر آ جائے سرا ہے, کیا اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا بات کہ ارض و فضا اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی تسبیح کرتا ہے. اب پھر لفظ تسبیح آ گیا, اب پھر اس کے لیے ایک ٹیپ اور چاہیے اور یہاں وقت اور چاہیے. تب ان کے معنی ہوتا ہے کسی مقصد کے حصول میں پوری پوری توانائی صرف کر کے سرگردہ رہنا. یہ جو دانے پھیرنے والی تسبیح ہے نا, اس کا تو تصور اسلام میں تو ایک طرف عربوں میں بھی نہیں تھا. یہ بدھوں کے ہاں کی یہ چیز تھی. کبھی فرصت ہوگی تو میں عرض کروں گا کیا عرض کروں, قرآن تو نصاب کی طرح پڑھانے کا ہے کہ ان کے ہاں وہ جو دائرہ تھا اس دائرے کے لیے انہوں نے یہ دانوں کی منکا بنائی تھی اپنے, یہ تسبیح تھی ان کے ہاں. وہاں سے عیسائی راہبوں نے لی, اور جب عیسائیت کا تصوف ہمارے ہاں آیا سامنے تو وہاں سے ہمارے ہاں یہ چیز آئی. ورنہ یہ دانے پھیرنے والی تسبیح تو میں نے کہا اسلام کو ایک طرف رہا ہے, عربوں کے ہاں قبل اسلام میں بھی نہیں تھی. سبھا کے معنی ہوتا ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری توانائی صرف کر کے انتہائی کوشش کرنا. یہ جو تیراک پورا ہاتھ مارتا ہے چل تیرنے میں, اس کو کہتے ہیں تسبیح. یہ جو گھوڑا گیلپنگ سے چلتا ہے نا پورے پاؤں آگے بڑھا کے, اس کو کہتے ہیں ہر تسبیح. اللہ کائنات کی ہر شے خدا کے مقرر کردہ پروگرام کے حصول کے لیے پوری توانائیوں سے سر گرم عمل رہتی ہے. اور رہتی ہے یا نہیں دیکھتے ہیں آپ سورج کس طرح سے نکلتا ہے, کتنی شدید سردی کیوں نہ ہو وہ جسے کہا ہے اس نے کہ صبح نکلتی ہو, صبح اٹھتا ہے کار میں سردی اب کے برس ہے اتنی شدید. ہاں صبح اٹھتا ہے, ہاں صبح اٹھتا ہے کانپتا خورشید, وہ خاص اتنی ہی کانپنے والی سردی کیوں نہ ہو وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ یار پانیشمنٹ ہو سکتا ہے اندر جائے گی لڑائی نہیں جائے گا. اگر کسی ایک دن بھی وہ یہ کہہ دے تسبیح ہے خداوندی کے اندر خلل واقع ہو جائے یا کائنات کا محس ہو جائے عزیزانِ نام، گردش میں یہ گردش کا لفظ جو تھا یہ تھا اصل میں یہ، اگرچہ ہماری کمبختی کے یہ جو شاعری ہمارے ہاں ایران کے آتش قدوں سے ہو کے گزری اس نے ان تصورات کو مجوسی بنا دیا، آپ گردش کے معنی تقدیر سے ہو جاتے ہیں نا، سب کچھ گردش ہی خراب ہے آج کل کی، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آسمان کے جو ستاروں کی گردش ہے اس سے انسانوں کی تقدیریں وابستہ ہوتی ہیں، گردش ان معنوں میں آ گیا، ورنہ یہ گردش بڑے صحیح معنی میں آتا اگر قرآن کے معنوں میں آتا کہ رات دن گردش میں ہے سات آسمان ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا سب بحال اللہ، بات خراب کی ہر شے اور آگے ہے کلن کائنات کی ہر شے قد علم جانتی ہے صلاتہ و تسبیحہ اپنی اپنی صلات کو بھی اپنی اپنی تسبیح کو، اور فرمایا دیدا نے من کے کائنات کی ہر شے کیا جانتی ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کے ذمے کون سا فریضہ تفویض کیا گیا ہے، اس کے کون سے فرائض منصوبی اور تسبیح ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کس طرح سے سرگرمی عمل رہنا چاہیے، کائنات کی ہر شے یہ جانتی ہے، قرآن کی یہ کڑی ہے کہ وہاں بیٹھ کے مشورہ کیا جاتا ہے کہ یہ فرائض کس طرح سے سر انجام دیے جائے، یہ آج کل بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے، تو ہمارے یہاں تو مذہب میں مسئلے ہی سارے ہوتے ہیں، صلات کے متعلق، نماز کے متعلق مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ کون سی نماز قرآن کے مطابق ہے، بہت بڑی بات ہے جو یہ متعین کیا جائے کہ کون سی نماز کون سی صلات قرآن کے مطابق ہے، لیکن یہ چیز جو اب جب بھی یہ مولویوں کے بس میں پڑ جائے تو وہاں تو یہ پھر مسئلہ بن جاتی ہے، تو بات چل نکلی یہ کہ پانچ وقتوں کی نماز یا تین وقتوں کی نماز، نماز میں دو یا چار رکعتیں یا ایک رکعت یا دو رکعت، ایک رکعت میں دو سجدے یا ایک سجدے، اب ساری لٹھم لٹھا ہو رہی ہے اس بحث کے اوپر، یہ قرآن کے مطابق ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، قرآن سے پوچھئے کہ کون سی صلات ہے جو منشاء خداوندی کے مطابق ہے، اب منشاء خداوندی تو ہم جا کے پوچھنے سے رہے اللہ نے سے کہ جی ہم نے یہ نماز یوں پڑھ لی ہے، فرمائیے جناب کے منشاء کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ تو بات نہیں، اس نے خود بتا دیا ہے کہ منشاء خداوندی کے مطابق کون سی صلات ہے، یہ منشاء خداوندی جسے ہم کہتے ہیں یہ الفاظ ہمارے ہیں، اس نے بتایا یہ ہے کہ یہ ہے وہ فریضہ جو ہم نے تمہارے ذمے عائد کیا، اگر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تو وہ سمجھ لیجئے ہماری منشاء کے مطابق ہو رہا ہے، اور اگر یہ نتیجہ نہیں نکلتا تو ہماری منشاء کے مطابق نہیں ہو رہا، خود دیکھ لیا تو اے مسلمان پوچھ اپنے دل سے، ملا سے نہ پوچھ، آپ بھی قرائے پہ آئے دن بھی قرائے پا رہے، منشاء خداوندی قرآن نے اپنے ہر حکم کے ساتھ یہ بتا دیا ہے لعلکم، تاکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے. وہ نکلتا ہے تو خدا کی منشا کے مطابق ہے، وہ نتیجہ نہیں نکلتا تو نہیں. سیدھی سی بات. منشا خداوندی یا صلاح کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ان صلاح کا تنہا ان الفحشاء والمنکر. صلاح پہلی اولی نگاہ میں تم نے دیکھنا ہو کہ یہ صلاح کا منشا پورا ہو رہا ہے یا نہیں. تو یاد رکھو صلاح کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں ہر فحشاء منکر سے روک دے. فحشاء ایک لفظ بڑا جامع ہے پھر. ویسے ہمارے ہاں تو یہ فحش کا لفظ آ گیا اور اب تین کے معنی میں یہ چیز آ گئی. وہ یورانیت اور جس کے خلاف روز جہاد ہوتا رہتا ہے. یہ فحشاء جو ہے اس کو نئے نئے سمجھا. فحشاء کے معنی ہوتا ہے سب کچھ سمیٹ کے اپنے لیے رکھ لینا. بخیلی کو کہتے ہیں حربوں کے ہاں. اور چونکہ یہ ان کے ہاں بہترین خصلت تھی کسی کے اندر اگر پیدا ہو جائے، اس لیے وہاں سے ہر بہترین بات کے لیے یہ لفظ آیا اور وہاں سے یہ بول کا لفظ ہے. بنیاد فحشاء بخل کے معنی ہوتا ہے. صلاح پہلے تو اس چیز سے روکے گی کہ تم سب کو سمیٹ کے اپنے لیے رکھو، اسے عام نہ ہونے، اس سے روکے گی. صلاح یہ کرے گی تمہارے اندر یہ وسعت قلب پیدا کرے گی کہ پوری پوری محنت سے کماؤ اور انسانیت کی فلاح کے لیے اس کو کھلا چھوڑ دے. والمنکر، ہر وہ بات کے جسے قرآن نے ناجائز قرار دیا ہے، قابل نفرت قرار دیا ہے، اس سے یہ روک دے. اگر صلاح یہ کرتی ہے تو یہ ہے پرانی صلاح، اور اگر صلاح یہ نہیں کرتی تو وہ پرانی صلاح نہیں ہے. مسئلے کا تو حل جہاں مل گیا قرآن میں خود. پوچھے ان سے کہ یہ وہ پانچ وقتوں کی بجائے تین وقتوں کی اور دو رکعتوں کی اور ایک سجدے والی صلاح یہ کرتی ہے؟ نیا تو یہ ہے. نیلا ہے جاری تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. جی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنے فرائض منصبی جو خدا نے عائد کیے ہیں. اب مومن کی کہ اعمال کی یا مومن کی صفات یا خصوصیات چاہیے بیان ہو رہی ہیں، وہ ان فرائض کی سر انجام دہی کرتا ہے. کس طرح سر انجام دہی کرتا ہے؟ ایک سر انجام دہی ہوتی ہے قانون کے ڈر سے، تھانے دار کے خوف سے، پکڑے جانے کے ڈر سے. اس میں سے تو ہزار راستے نکل آتے ہیں ریشن کے. ایک قانون بنائیے، وہ قانون بنا رہے ہوتے ہیں، قانون توڑنے والے اسی وقت سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس قانون سے نکلنے کے راستے کون سے. صرف قانون کی روح سے آپ کسی معاشرے کے اندر بھی یاد رکھی عزیزہ نے من، صداقت اور امانت اور دیانت اور یہ چیزیں پیدا نہیں کر سکتے. مکینکی طور پر اگر آپ کسی پہ یہ چلانا چاہیں گے، صرف وہ لوگ کہ جو سزا سے ڈرے یا جنہیں سزا سے بچنے کے طریقے نہ آتے ہوں وہ اس پہ دار بند ہوں گے. جنہیں یہ کچھ ہوگا ان کو ڈر نہیں ہے. قانون تو صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو میں ابھی عرض کروں گا، جن میں یہ چیز نہ پیدا ہو گئی ہو، ریکالسٹنٹ جن کو کہتے ہیں، اور سوسائٹی کو ان کے ان مظالم سے محفوظ رکھنا مقصود ہو، ان کو پکڑ کے سزا دی جاتی ہے. معاشرہ پورا جو ہے اس کے اندر اس سے تغیر نہیں آتا. قوانین خداوندی جو ہے یا فرائض جو عائد کیے گئے ہیں ان سے صحیح نتیجہ اس صورت میں پیدا ہوگا کہ مکینیکلی اس کو ان کو نہ سر انجام دیا جائے بلکہ وہ تمہارے دل کا تقاضا بن جائے. یہ جو آپ پیاس کے وقت پانی پیتے ہیں کسی قانون کے ڈر سے, قانون کی روح سے یا تھانے دار کے ہنٹر کے ڈر سے پیتے ہیں یا کسی سزا کے خوف سے پیتے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پیتے ہیں. یہ تو جنگل کی تنہائیوں میں بھی آپ کو پیاس لگتی ہے, پیاس لگتی چلی جاتی ہے, تقاضا ہوتا ہے, شدت اختیار کر لیتی ہے تو آپ رہ نہیں سکتے. یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ ان قوانین کی عطایت یا ان فرائض منصبی کی ادائیگی آپ کے دل کا تقاضا بن جائے, اسے خشوع کہتے ہیں. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, فرائض منصبی کی ادائیگی ان کے قلب کا, ان کے دل کا تقاضا ہو جاتا ہے, ان کی زندگی کا تقاضا ہو جاتا ہے, اندر سے ابھرتی ہے جی. اب اس کے لیے نہ کسی سپاہی کی ضرورت ہے, نہ کسی حوالات کی, نہ کسی عدالت کی, نہ کسی جیل خانے کی, یہ تو اندر سے ابھرتا ہے. کس قدر حسین انداز میں قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کیا. ایک آیت کا حوالہ, 4:65, یہ جو نظام ہے اسلامی اس کے اندر کیا کیفیت ہوگی, قوانین خداوندی کی ادائیگی کی, یہ جو فیصلہ دیا جائے گا ان قوانین کی روح سے ان پر عمل پیرا ہونے کی کیفیت کیا ہوگی. فلاح اور رب دے کا عجیب انداز ہے بات کہنے, فلاح و رب دے کا لا یو مینا اے رسول, خدا کہہ رہا ہے عام الفاظ میں اپنی قسم کا, تیرے رب بھی سو میری میں گال کہنے لگا, تیرے خدا کی قسم بات یہ ہے کہ یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. پہلی چیز یہ کہ حتا جو حق کے منہ کا سی نہ شجرا بہنا ہوں, جب تک کہ اپنے ہر اختلاسی انتظائی معاملے میں تم سے آ کے فیصلہ نہ کرائے اور تو فیصلہ کرے گا قرآن کے مطابق, وحی کے مطابق, یہ کبھی ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. سب وقتے کے اپنے ہر اختلافی معاملے میں تجھ سے آ کے فیصلہ نہ لیں, ٹھیک ہے. ہر قانون یہ کہتے ہیں کہ پورا من رعایا اسی صورت میں تم ہو سکتے ہو, تمہیں جھگڑا ہو تو عدالت سے آگے فیصلہ لیں. یہ مکینیکل چیز ہے نا, لیکن سنیے فرق کہاں پڑتا ہے. خاشعون کی تشریح ہو رہی ہے, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور اس کے بعد جو فیصلہ تو دے اس کے خلاف اپنے دل میں بھی گرانی محسوس نہ کریں. وہ جو سندے منہ تسلیما یوں اس کے سامنے جھکے, یہ جسم ہی نہ جھکے تم ان کا, یہ دل جھکے اس کے سامنے, اس فیصلے کے خلاف اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کریں. اگر گرانی محسوس کر لی تو خدا کہتا ہے کہ تیرے خدا کی قسم یہ مومن نہیں کہلا سکتے. جس دن کسی کسان نے یہ محسوس کر لیا کہ کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے, یہ ساری دنیا کھچی ہوئی کھاندی پھینڈی, میں صبح اٹھتا ہوں سردی کے جاڑے کے کپ کپاتی جاڑے میں, چل چلاتی دھوپ میں مر رہا ہوں, سو جا رہا ہوں, وہ ہوتے ہیں نا اس قسم کے, کہ نہیں میں نے کی لوٹ رہی ہوئی, میں ایسا لال مصیبت کھاتا رہی. جس دن بھی یہ بات ہو گئی کھیتی اس کی جل جائے گی. دل کے اندر بھی یہ فی صلاتہم خاشعون, ان فرائض کی سر انجام دہی ان کے دل کا تقاضا, دل جھکے اس ان کے کام. یہ دل کا جھکاؤ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ جو قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کتنی اہم چیز ہے کہ آج ساری دنیا اس سے اقرار کر رہی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. کسی قوم کی حالت میں کبھی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی, اور یہ واقعہ نہیں ہو سکتی تو میں نہیں یہی کہہ دیا ترجمہ کر کے, وہاں یہ کہا گیا ہے کہ یاد رکھو اور تو اور خدا بھی کسی قوم کی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا, جب تک وہ قوم اپنے اندر ذہنیت کے اندر تبدیلی پیدا نہ کر لے, اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا کر لے, اپنی ذہنیت نہ بدل لے, جب تک وہ قوم وہ خود اپنے اندر تغیر پیدا کرنا, تبدیلی پیدا کرنا, اصلاح پیدا کرنا, تو ایک طرف کہا کہ خدا بھی یہ نہیں کرتا. یہ جو اندر کی تبدیلی ہے یہ ہے جسے دل کا تقاضا کہا گیا ہے, حاشون جسے کہا گیا ہے, جسے کہا گیا ہے کہ پھر ان احکام کی بجاوری میں اپنے دل میں بھی گرانی محسوس نہ کریں. یہ ذہنیت کی تبدیلی, یہ جو اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہمارے یہاں نہیں عزیزان من, ساری دنیا میں آپ دیکھیے قوانین کو دیکھیے تو اتنے عظیم اور اتنے بلند نظر آتے ہیں کہ صاحب برہان ہے, اور اس کے بعد اس قوم کا نقشہ دیکھیے تو دنیا بھر کے جرائم وہاں پائے جاتے ہیں, ہر جگہ یہ تکلیف ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دور جائیے نہیں, آپ اپنے ہاں تو روز بیٹھ کے رونا روتے ہیں نا, مسئلہ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں پھر سب کیا تدبیر اختیار کی جائے, وہ تدبیر مکینکلی سوچتے ہیں سارے بیٹھ کے, جی ہاں وہ ٹھیک ہے جی اتنے وجہ سے زیادہ کر دیا جائے, وہ اتنے کھانے بڑھا دیے جائے جی, یہ قانون اور پاس کر دیا جائے, کیوں کافی بھائی ہے گھوڑے کے ابھی بھائی ہے کہنے کا اور پاس, یعنی وہ پہلے قانون کیے تو اور بات کیے گا, نہ دکھ جائے نہ ڈرنا راس آئے مگر سب پہ دبا ہے, اور میں وہ کیے جاؤں جو سب پہ دبا تغیر نفس عزیزان من, ذہنیتوں کی تبدیلی. اور یہ میں تیسرا چلا آ رہا ہوں, 30 سال سے یہاں تمام ارباب حکومت سے, ان کے ساتھ میری یاد اللہ بھی تھی, یہ کہتا چلا آ رہا تھا کہ بابا یہ سنبھالو اپنی جو ابھرنے والی نئی نسل ہے, ان کی تربیت, ان کی ذہنیت میں سے ہی تبدیلی پیدا کرو, تعلیم سے ہی ان کو دو, ورنہ تقسیم ہند یا تشکیل پاکستان کے زمانے میں جو بچے 5-5, 10-10, 15-15 سال کے تھے ابھی ابتدائی تعلیم میں تھے, 30 برس کے بعد وہ 35-40 سال کے ہو گئے نا, تو آج کی قوم وہی ہے نا, انہیں کے ہاتھوں آپ مارا ہے نا. یہ کیوں دن بہ دن سرکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ تغیر نفس نہیں, ذہنیت نہیں بدلی ہم نے, قانون پہ قانون بنائے چلے, ذہنیت بدلنے کی بات ہے عزیزان نے من, خاص رہوں والذین ہم عن اللغو موردون. اگلی بات خصوصیت یہ ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں, پہلو صحیح کریں لغو, یہ بھی ہمارے یہاں لفظ جو ہے عام استعمال ہوتا ہے, لیکن کن معنوں میں ہوتا ہے؟ اور بڑی لاگو بات ہے, جیسے معنی کی بات ہے, اور آگے بڑھیں گے ان سے پوچھیں گے لغویات میں, پھر یہ جنرل فرق سب کا آتا ہے, یہ تاش کھیلتے ہیں, شطرنج کھیلتے ہیں, چوک سے کھیلتے ہیں, یہ لغویات ہو جاتی ہے, لغو بات ہوتا ہے, بےودہ باتیں ہیں. آپ کو یاد ہے 2 ہی درس پہلے تو یہ بات آئی, پھر تجدید یادداشت کر دی, اکتالیس بٹا 26 کہا یہ گیا تھا کہ جب نبی کا سلسلہ ہوں صحابہ کے بعد قرآن پیش کرتے ہیں تو یہ مخالفین ہیں. قرآن جو تھے وہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ تعلیم اگر کسی کے کانوں میں پڑ گئی, کسی نے سن لیا اس کو, تو پھر ہماری خیر نہیں, ہم پھر غالب نہیں آ سکتے ان لوگوں کی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن, ایک تو تم خود بھی اس کو نہ سنو, والغو فیہ ہے, یہ ہے لفظ لغو کہتے ہیں, یہ چڑیاں اور کوے کائیں کائیں چین چین جیسے کرتے ہیں, اس قسم کا بےودہ کوئی شور مچا دینا کہ وہ آواز کان میں نہ پڑے. تو ہر وہ ہے کہ جو قرآن کی آواز کو کسی کے کان تک نہیں پڑنے دیتی وہ لغو ہے قرآن کی روح. مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر اس بات سے اعراض برتتا ہے جو قرآن کی آواز میں اور اس میں حائل ہونے والی ہے. لغو سے اعراض برتتا ہے. والذین ہم للزکات فاعلون. چلیے جی, ابھی ابھی صلات کی بات ہو رہی تھی اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مفہوم کیا سے کیا ہو گیا ہے. وہاں سے ذرا آگے نکلے تھے تو زکات کا لفظ آ گیا. صلات تو رہ گئی وہ آپ کے ہاں صرف مسجد میں پانچ وقت میں, یا یہ اہل قرآن کے نزدیک تین وقت میں جا کے وہ کچھ وہ کر لینا. زکات کیا ہو گئی؟ جتنا مال جیتا ہے جمع کرو, اس میں سے ان کے مقرر کیے ہوئے نصاب اور شرع کے مطابق نکال کے خیرات دے دو. زکات ہو گئی. اب جس چیز کا نام اسلامی اور غیر اسلامی رکھا جا رہا ہے, غیر اسلامی یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ زکات جو ہے اپنے طور پہ خراب کر دی جاتی ہے, یہ نہیں. طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ جمع ہو بیت المال میں اکٹھی ہو. اچھا جی, کہا کہ صاحب حکومت اس کو اکٹھا کرے, حکومت کی آمدنی ہے, حکومت کے خزانے کے اندر جائے. کہنے کے نہیں صاحب, خزانہ جو ہے نا یہ تو دنیاوی حکومتوں کا ہوتا ہے, اسلامی حکومت میں بیت المال ہے. مال کے معنی دولت, تو بیت کے معنی گھر, یعنی جہاں دولت رکھی جائے. تو خزانہ یہی ہوتا ہے یا خزانے کے اندر سانپ رکھے جاتے ہیں؟ چلے گئے نہیں, خزانہ نہیں, اسے بیت المال میں رکھا. آپ دیکھتے ہیں دی والے من اس طرح کھیل کھیلی جاتی ہے. بیت المال میں رکھا جائے تو اسلامی ہو, خزانہ حکومت میں رکھا جائے تو غیر اسلامی. بات وہی رہے کہ روپیہ جتنا دی جائے دولت جتنی دی جائے اکٹھی باتیں کرے گا. بس اس میں سے جو ان کی مقرر کر, میں نے پھر دوبارہ لفظ دہرایا ان کی مقرر کر دیا. قرآن کریم میں تو یہ زکات کا تصور ہی نہیں. جب یہ تصور ہی نہیں تو یہ کہ اتنا نصاب ہو اتنی شرح ہو اس سے یہ مسائل ہو تو قرآن میں آ ہی نہیں سکتے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا تھا کہ قائد اعظم کی یاد آ جاتی ہے ذہن میں بار بار, جو ان سے باتیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی وقت ہو گیا تو شاید اکٹھی ہوں, ارچن گفتگو ہو رہی تھی اسلامی اقتصادیات سے, اکنامکس سے, فائنینسز سے, اسلامی مملکت سے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 2.5% ہے, اور اس 2.5% میں جو خود ہی ان کے ذہن میں یہ چیزیں آیا کرتی تھی کہ اس میں بھی کیفیت یہ کہ سونا 7.5 تولے ہو تو اس سے, چاندی 52 تولے ہو تو اس سے, 7.5 تولے سونے کی قیمت تو ذرا دیکھیے کہاں کون سی ہے. تو 52 تولے چاندی کی قیمت اتنی جاتی تو یہ غریبوں کے پاس تو یہی 52 تولے والا نصاب ہوگا نا. اور وہ جو 7.5 ہے نا, 7 تولے تک بھی اگر وہ ہوگا
آج بھی ستر پہنچا پینتیس کو دن کا ساڑھے 3000 روپیہ زیادہ ہو جانا تو وہ تو وہاں اور 52 تولے والے غریب جس کے پاس 150 کے قریب ہے مرے تو مارے شاہ مدار اس پہ وہ رکھا نے کہا کہ یہ جو ہے نقاب اور یہ شرع اسلامی مملکت کا کاروبار جو ہے یہ نظام جو ہے کیا ان فائنینسز کی روح سے چل سکے گا یہ؟ میں نے کہا کہ جی یہ نصاب اور یہ شرع اور یہ چیزیں تو قرآن میں ہیں ہی نہیں قرآن کی روح سے چلنے کے ساتھ ٹھہر جا بات سمجھ میں آ گئی میرے ہمارے سامنے آئی چاندی دنوں کی بات ہے 41 میں آیا تھا اس کی دیکھیے تو صحیح زکات کے متعلق کہاں سے آ گیا زکات کی تو صورت یہ ہے نا کہ انگریز کے زمانے میں بھی زکات نکالتے تھے بانٹتے تھے کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا آج ہندو کی حکومت میں بسنے والا مسلمان بھی جس کا جیتا ہے تو ساتھ آپ نے نکالے وہ بانٹے یعنی اس میں یہ شرط ہی نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کوئی اسلامی نظام ہو اسلامی حکومت ہو کچھ بھی ہو اپنے طور پہ یہ زکات نکلتی ہے تو اگر یہی چیز ہے زکات تو اس کے لیے تو شرط نہیں ہے کہ خود یعنی مسلمانوں کو سمرتھن حاصل ہو ان کی اپنی حکومت ہو انہیں اقتدار حاصل ہو یہ تو شرط ہی نہیں ہے نا سیدھی بات ہے نا بات سمجھ میں آ گئی نا قرآن کہتا ہے کہ یہ امت وہ ہے اللہ جینا ان متنا ہوں فل ارد انہیں اگر جب حکومت ملے گی زمین میں ان کی حکومت قائم ہوگی جب تو پھر یہ کیا کریں گے اقام الصلاۃ پہلی چیز تو یہ اقامت صلاۃ کریں گے وہ لفظ صلاۃ آ گیا تو شرط یہ ہوئی کہ یہ قرآن کہتا ہے اللہ جینا ان مکناہم اگر انہیں حکومت مل گئی تو پھر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اقامت صلاۃ کریں گے تو نماز ہی پڑھنے والی بات کے لیے تو حکومت شرط کیوں نہیں لگی جانے مان یہ کیا قرآن نے کہا ہے کہ یہ ان کو حکومت ملے گی تو یہ کریں تو نظر آیا کہ یہ کچھ اپنی حکومت میں کرنے کی بات ہے بہرحال اقام الصلاۃ چھوڑ دیجیے ابھی حکومت اپنی قائم ان کی ہوگی تو پھر کیا ہوگا تو اب یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ اپنی حکومت قائم ہو جائے تو حکومت لوگوں سے یہ زکات وصول کرے اور بیت المال کے اندر وہ داخل کرے اسے اسلامی کہا جاتا ہے لوگوں سے یہ زکات لے اس سے بہرحال الگ رکھے یہ ہے نا جسے کہا جاتا ہے کہ اسلامی یوں بنے گی لوگوں سے زکات لے قرآن کہتا ہے کہ ان کی اگر حکومت قائم ہو جائے گی تو کیا ہوگا آپ تو زکات یہ زکات دیں گے ہے یہ زکات دیں گے عزیزہ نے من قرآن کی آیتیں ہیں حوالے آپ کے سامنے موجود ہیں میں پیش کیے چلا جا رہا ہوں قرآن میں تو ایک لفظ بھی اپنے خیال کے مطابق کہنا جو ہے میرے نزدیک شرک ہے اللہ اس سے معلوم قرآن کی آیتیں شرط ہے اس کے لیے ان مسلمانوں کی ضرورت زکات دیں گے آ جائیے 10 والی آیت کے اوپر والذین ہم بالزکات فاعلون الفاظ ملاحظہ فرمائیے میں نے کہا ہوا عزیزا نے من چھوٹے چھوٹے نسخے صحیح قرآن کے لے آیا کرے اپنے سامنے قرآن کے الفاظ سامنے ہو تو بات سمجھ آتی ہے ہم بالزکات فاعلون یعنی یہ اس کی ترکیب ہوئی ہم فاعلون بالزکات اور بات آ ہو گئی فائلون کے معنی ہر کام کرنا ان کا جب تمکن ان سے ملے گا زمین میں حکومت قائم ہوگی تو ان کا پورا کاروبار یہ پروگرام ان کے افعال فائلون زکات لام جہاں تو عزت کیجیے کاہے کے لیے ہوگا یہ سارا زکات کے لیے ہوگا وہاں کہا تھا نا کہ یہ زکات دیں گے یہاں کہا کہ یہ سارا اپنا کاروبار حکومت کا جو ہے اس کا منتہا ان کا وہ ہوگا زکات دینا ہوگا یا اللہ. یہ حکومت کے اپنے فائنینسز میں اپنی تجری میں دیکھ لے گی کہ کتنا روپیہ سال بھر جمع ہو گیا اور اس میں سے 2.5% سے نکال کے بھی کیا کرے گی. پاکستان والے سودی ریبیے نو دیں گے, ریبیا والے ساڈے پہ دیں گے, جس طرح قربانی کا گوشت جانا پرشان کے. کیا چیز ہے ابینا نے مان ہو کے سوچیے قرآن ہم میں زکات پائے ہوں. وہ مقصود یہ ہے زکات دیں گے یا زکات, سارا کاروبار زکات کے لیے ہوگا. اور زکات کے بنیادی معنی اور خود قرآن کریم کے معنی ہوتے ہیں نو انسان کی نشو و نما کا سامان باہم پہنچانا. مقصود منتہا اسلامی مملکت کا انسانیت کو زکات باہم پہنچانا. اور سارا ان کا پروگرام جو ہے اس کا منتہا ہم جس زکات فائلون, ہم فائلون جس زکات. تمام افعال ان کے جو ہیں کاروبار حکومت وہ زکات کے لیے مقصود و منتہا اس مملکت کے لیے. دنیا کی اور حکومتیں قائم ہوں گی ان کا مقصد ہوگا لینا لوٹنا سوچنا لینا. یہ مملکت ان لوگوں کے ہاتھوں سے جب قائم ہوگی تو ان کا مقصود مملکت ہوگا دینا. تو مقصود اقامت فلاح ہوا. یہ جتنے بھی فرائض منصوبی قرآن کے روح سے عائد کیے جاتے ہیں ان کا دل کی گہرائیوں کے طلب و تقاضے کی روح سے پورا کیے چلے جانا. مقصود اس کا ہوا نو انسانی کو سامان نشو و نما باہم پہنچانا. اور نشو و نما قرآن کی روح سے صرف جسمانی نشو و نمائی نہیں ہے, انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما بھی ہے, انسانی ذات کی نشو و نما بھی ہے. اور وہ اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. تو گویا یہ مملکت پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ اس مملکت کی حدود کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی بال پر خلیفۃ المسلمین سے ہوگی. دیکھا زکات باہم پہنچانے کا فریضہ کس طرح ادا ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں ایک فرد نے بھی رات اس طرح بسر کی کہ وہ بھوکا سو گیا اور باقی جو تھے وہ سیف ہو کے سوئے, اس بستی سے خدا اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے. غور فرمایا کہ کیا تقریر ہوئی اس کی, الذین ہم فائلون للزکاۃ, ان کا سارا پروگرام مملکت کا نظم و نسق کا کاروبار کا طریقہ کار اقامت فلاح مقصود و منتہا پوری نو انسانی کے لیے سامان نشو و نما باہم پہنچانا. سب ساڑھے دس ختم ہو جائیں بہت اچھا. اس نشو و نما کے لیے جسے میں نے کہا ہے کہ خود انسانی ذات کی نشو و نما بھی اس میں ہے, اس نشو و نما کے لیے کچھ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں انسان کے اپنے اندر. انہیں بے داغ نہیں چھوڑا جاتا. انسانی صلاحیتوں اور اس کی استعداد کو اگر حضور اور قیود میں نہ رکھا جائے, بے داغ چھوڑ دیا جائے, یہ سرکش ہو جاتی ہیں. اسے شیطان یا ابلیسیت کہتے ہیں. انہیں اگر محدود ان کو اگر حدود کے اندر رکھا جائے, قرآن کی مقرر کردہ حدود و اقدار کے اندر, تو یہ پھر اپنے اندر ایسا تغیر پیدا کر دیتا ہے کہ دوسروں کی نشو و نما اس کا اپنی ذات کا تقاضا ہو جاتا ہے, وہ ذریعہ بن جاتا ہے نشو نما کا. کئی دفعہ میں نے مثال دی, پہاڑوں سے اترنے والا پانی دریا کی شکل اختیار کرتا ہے, دریا ساحلوں کے اندر بہتا ہے, نہریں کناروں کے اندر بہتی ہیں, تو یہ ہر جگہ سامان نشو نما کے پھیلانے کا ذریعہ بنتا چلا جاتا ہے, مرد حیات ہوتا ہے. اور اگر اس کے کنارے اور ساحل ٹوٹ جائیں تو اسے سیلاب کہتے ہیں, وہی پانی تباہیاں لے جاتا ہے. بات تو صاف ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حدود عائد کی جائے, اور حدود پہلے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے عائد کی جائے. اور اس حدود میں قرآن نے اگلی بات جو کہی ہے وہ انسانی جذبات کی شدت کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہاں پہنچ کے ایک حد کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ باقی حدود اس کے تابع آ جاتی ہیں, یعنی جنسی جذبے کی تسکین, اور اسے ہم آئندہ سوال چھوڑ دیتے ہیں. چار آیتیں سورہ المومنون کی ہو گئی عزیز نمان, پانچویں آیت سے ہم آئندہ اتوار کو دیں گے. سب بنا تقبل منا سننا کا تسمیر علیم.